لیکن حج کرنا ضروری نہیں ہوا،
یعنی عمرہ کر سکتا ہے،
کر سکتا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے جو موضوع تھا باب المساجد، مساجد کے، مسجدوں کے حکم کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک لازمہ ہے مسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنا گھر بنانے سے پہلے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ قبا میں اترے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو اپنا گھر یا اپنے ازواج کا گھر بنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی اور خود اس میں شریک رہے، صحابہ بھی شریک رہے. اسی طرح مسلمان کہیں بھی چند ہی گھر ہوں تو ان کو مسجد بنانا لازم ہوا، اکٹھا ہوں کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چار ہی گھر مسلمان ہے، چار ہی آدمی ہیں، دو ہیں، بہرحال ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے ان کو نماز پڑھنی چاہیے، مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے، کیونکہ مسجد مسلمانوں کی زندگی کے ساتھ لازم چیز ہو گئی. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ گھروں میں، فی الدور، دور دار کے معنی گھر جانتے ہیں آپ، گھروں میں مسجد بنائیں. اس کا علماء نے دو معنی لیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کئی گھروں کا جو مجموعہ ہے یعنی محلہ ہو، ہر محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے تاکہ لوگ اکٹھے ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ گھروں میں ایک جگہ خاص کر لیں آپ تاکہ آپ اس میں نفل نمازیں پڑھیں. یہ بھی ایک شرعی چیز ہے، حقیقت میں یہ سنت مسلمانوں نے اس کو ترک کیا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ مدینہ شریف میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ایک استاد تھے تو انہوں نے خاص ایک کمرہ اس لیے خاص کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی، وسعت دے تو ہر چیز کا سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تو انہوں نے خاص کمرہ رکھا تھا، کوئی بھی نماز پڑھنا چاہے تو وہاں چلا جائے یا خود وہ نماز پڑھنا چاہتے. سنت مسجد میں فرد نماز پڑھتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا، لیکن اٹھ کر کے وہ آتے تھے گھر میں، ہمیشہ سنت کی نماز گھر میں پڑھتے تھے. سبحان اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جیسا کہ آیا ہے کہ افضل الصلاۃ الرجل فی البیت الا المکتوبہ، آدمی کا سب سے افضل، آدمی مرد کا سب سے افضل نماز وہی نماز ہے جو گھر میں ہو سوائے فریضہ کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہونی ہے. اسی طرح نسائی شریف کی ایک صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الاشہل، عبد الاشہل ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، ان کی مسجدوں میں، دیکھیے ہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر قبیلے نے، اور یہ بھی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ ہر جگہ اپنے الگ گھر اکٹھا بناتے تھے. یہ بھی ایک شرعی بات ہے، بہرحال یعنی شریعت کے خلاف نہیں بلکہ اجتماعیت کے لیے ایک مفید بات ہے کہ ایک گھرانے کے لوگ ایک جگہ بسے رہیں تو اس میں بہت سے فوائد بھی ہوں گے، کیونکہ ایک دوسرے کا کوئی سفر کر گیا، اس کی لڑکی ہے، اس کی بہو ہے، اس کی یہ ہے، ایک دوسرے کی حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن آدمی دور جا کر کے بسے گا کہیں تو وہ بہرحال وہاں غربت محسوس کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ، بنو عبد الاشہل، بنو فلان، ہر ایک کی الگ الگ مسجدیں ہوا کرتی تھیں جس میں وہ جماعت کی نماز پڑھتے تھے، اگر پیارے رسول کے ساتھ حاضر ہو پائے تو، ورنہ وہ وہاں اپنی نمازیں پڑھتے تھے. نسائی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشہل کی مسجد میں نماز پڑھی آپ نے، فقام ناس یتنفلون بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ اٹھ کر کے نفل نمازیں پڑھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا هذه الصلاۃ فی بیوتکم، ان نمازوں کو یعنی نفلی نمازوں کو جیسے کہ دوسری روایتوں میں بھی ہے اپنے گھروں میں پڑھا کرو. فإن الله جاعل لصلاتكم في بيوتكم نورا, اللہ تعالیٰ تمہاری گھر کی نمازوں کی وجہ سے تمہارے لیے نور پیدا کرے گا, تمہیں نور دے گا, روشنی دے گا. اور نور کا مطلب ہے کہ اس کی برکت بہرحال حاصل ہوگی آدمی کو. شیطان کے طرد کے لیے شیطان کے بھگانے کا بھی ایک طریقہ ہے. دوسرے یہ کہ بچے اگر نماز نہیں پڑھے ہیں, عورتیں نماز نہیں پڑھے ہیں تو کاموں میں مشغول ہوئیں تو فوراً آ کر کے نماز پڑھنے کی یاد آ جائے گی, چھوٹے بچے ہیں نماز پڑھیں گے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو توفیق ہو تو اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا ایسا ٹکڑا خاص کر لیں جس میں نماز پڑھائیں, اس کی کس کا بھی حکم دیا. بہت سے واقعات میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آ کر کے افتتاح اوپننگ جس کو کہتے ہیں کسی چیز کی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے دوسروں کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آج کل افتتاح اچھے اچھے عقیدے کے لوگ بھی افتتاح کی ایک رسم یا بدعت اختیار کرتے ہیں, یہ چیز بہرحال اچھی نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کی ایک برکت تھی. اس کی بنا پر صحابہ آپ سے طلب فرماتے تھے کہ یا اللہ کے رسول آ کر کے ہمارے گھر میں نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہم اس کو مسجد بنا لیں. ایک امام تھے اپنے قبیلے کے, وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے, آنکھوں سے معذور ہونے لگے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انکر تو بصری, مجھے اب اچھی طرح دکھائی نہیں دے رہا ہے, رات میں ہمیں مسجد میں آنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو آپ ہمارے گھر میں آ کر کے پڑھ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور آپ نے پانی وغیرہ پیا, اس کے بعد کہا کہ این تحب ان اصلی لک, تو اپنے گھر کے کس کونے یا کس جگہ پر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھ دوں. تو دیکھیے یہ چیز رہی ہے. اسی طرح حضرت ام سلیم وغیرہ کے قصے میں بھی آتا ہے. بہرحال تو اس حدیث کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے احکام سے یا دوسرے افعال سے بھی کی جا سکتی ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور, خود خاص گھروں میں ہر شخص ایک ایسی جگہ خاص کر لے جس میں سنت کی نماز پڑھا کریں. اور دوسرا معنی کیا لیا ہے اس کا کہ محلوں کے درمیان جہاں مجموعے دور ہو, گھروں کا مجموعہ ہو, آٹھ دس گھر اکٹھا ہوں, اس بیچ میں اگر ایک مسجد قریب نہیں ہے تو دوسری مسجد وہاں بنا لی جائے. وہ ان تنظف و تطیب, اور اس کا بھی حکم دیا آپ نے کہ اس کو صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو ڈالی جائے. یا تو یہ سنت رہی ہے, بہت سے صحابہ دیواروں میں بھی خوشبو لگاتے تھے. عام طور پر خود کعبہ شریف کے بارے میں پرانے زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا کہ کعبہ شریف کو دھونے دیتے تھے, بخور جس کو کہتے ہیں, تو جمر تجمیر. اور بہت بعض واقعات میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی عورت نے, کوئی عورت کعبہ شریف کو بخور دے رہی تھی, اس درمیان کعبہ شریف کے غلاف میں آگ لگ گئی اور کعبہ شریف کی بعض دیواریں جل گئیں اور اس کے بعد بنانے اور ترمیم کی ضرورت پڑی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پرانی سنت ہے اور یہ سنت کو جاری رکھنا چاہیے. اس کے برعکس مسجد کو گندی نہیں رکھنا چاہیے, یا ایسی کوئی شکل ہو جس میں بدبو آئے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں اچھی خوشبو ہو, کیونکہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اس خاص موقع پر. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز یا ایسا کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا ہے, کھانا کھا کر یا کوئی ایسی ترکاری کھا کر کے پیاز یا کراس جس میں منہ سے بو آ سکتی ہو تو اس کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو کہا کہ تم لوگ, اب تو غلاف کعبہ بھی لوگ کئی لوگ مل کر کے کیا کرتے ڈالا کرتے تھے خرچ اپنے خرچ سے, لیکن جب غلاف کعبہ کی یہ خاص ترتیب سرکاری طور پر ہو گئی حضرت معاویہ کے زمانے میں, تو حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اجعلوہ فی الطیب, حضرت عائشہ نے کہا کہ اب تو یہ کام سرکاری سطح پر ہونے لگا, لیکن تم لوگ کعبے کے لیے خوشبو کا انتظام کر سکتے ہو. تو یہ طریقہ رہا ہے پرانے زمانے میں کہ حجر اسود پر خوشبو ملا جاتا تھا، دیواروں پر یا بخور ڈالا جاتا تھا. ابھی اسی بارے میں ایک مسئلہ بھی کسی نے پوچھا کہ اگر آدمی احرام کی حالت میں ہو، پرانا مسئلہ یہ ہے، احرام کی حالت میں ہو تو خوشبو قصدن لگانا تو منع ہے، لیکن اگر حجر اسود پہ خوشبو لگی ہو کوئی بھی عطر لگا ہو تو کیا کریں؟ پھر بوسہ دیں یا نہ دیں؟ اس وقت بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ عطر قصدن نہیں اپنے منہ میں لگا رہے ہیں یا اپنے جسم میں لگا رہے ہیں، آپ تو حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں. اب اس میں اگر خوشبو لگا ہے، اس خوشبو سے اگر آپ کے جسم میں خوشبو منتقل ہوئی تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. قاتل کا لفظ ہے، جیسے قتال کہتے ہیں لڑائی اور جھگڑے کو، مار کو، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، لیکن اللہ تعالی کی طرف جب اس لفظ کی نسبت کی جائے تو یہ لفظ حقیقی معنی میں، مجاز نہیں ہے، حقیقی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر، لعن اللہ الیہود والنصارى. اور اسی طرح دوسرے لفظ میں حدیث کی تفسیر دوسرے حدیث سے، ایک حدیث کی تفسیر دوسرے حدیث سے، دوسرے لفظ میں حدیث شریف میں آیا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى. یہاں قاتل اللہ دونوں کا معنی یہ ہے، یہ نہ کہیں کہ آپ یہ تاویل ہو گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ تلوار اور نیزے اور برچھے سے لڑائی نہیں کر رہا ہے، حقیقت میں اس کا معنی، اور یہ معنی عربی میں اس کو حقیقت پہ محمول کیا جائے گا، اس کو مجاز نہیں کہتے ہیں. قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہی روایت حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے انہیں لعن اللہ کے لفظ سے، جس میں آپ حضرت عائشہ نے یہ بھی زیادتی کی ہے یحذر ما صنعوا، یعنی یہود النصارہ کو اللہ تعالی لعنت بھیجے یا ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیا. کیا انبیاء کو پوجتے تھے یا انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ شروع کے زمانے میں جیسا کہ آتا ہے، وہ مسجد صرف اس وجہ سے بناتے تھے کہ ان کو ان کی قبروں کے قریب مسجد بناتے تھے، یا ان کی قبروں کو مسجد کے اندر داخل کر کے اس غرض سے مسجد وہاں بناتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے یا ان کو سوچ کر کے ہمیں ان کی عبادت یاد آئے گی، پھر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے علم کو ضائع کیا، توحید جاتی رہی، پھر خود انہی کو پوجنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا. جو بھی فعل ملعون سبب لعن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے شروع میں ایسا کیا، اس پر بھی لعنت، اور بعد میں خود انبیاء کو پوجنے لگے، ان پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہوئی. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ اس زمانے میں، جیسا کہ علماء نے کہا ہے، کسی نبی کی قبر بالتعین معلوم نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو بار بار آنے سے و اس پر عیدگاہ منانے سے، جسے عید آتے ہیں لوگ بار بار آ کر کے اور جمگھٹا لگاتے ہیں، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وصلوا علی حیث ما کنت فإن صلاتکم تبلغنی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہرگز یہ پسند نہیں کیا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں. حقیقت میں یہ چیز بھی توحید کے بارے میں ایک باریک مسئلہ ہے. توحید کا ایک باریک مسئلہ ہے کہ جو لوگ صبح شام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت الگ، اس کے بعد صبح شام قبر مبارک پہ آ کر کے درود اور سلام پڑھنا، یہ سنت نہیں رہی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے ہرگز ایسا نہیں کیا ہے. ہاں ان میں سے کچھ ایسے تھے جو دور دراز سفر سے واپس آتے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر بار بار آنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے آدمی کے دل میں ایک آہستہ آہستہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یا قبر آپ سے سوال کرنے کے بارے میں ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اس طرح کا ایک داعیہ پیدا ہو سکے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ہر ان اسباب سے منع کیا جس سے شرک کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس سے بڑھ کر کے آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے سجدہ کرے یا کسی آدمی کی قبر پر سجدہ کرے تو یقیناً یہ شرک ہے, عین شرک ہے, شرک اکبر ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, دیکھا گیا ہے, ہم نے خود دیکھا. مدینہ شریف میں ایک آدمی تھے, وہ ان کو لوگ منع بھی کرتے تھے لیکن وہ ضد میں آ کر کے فوراً سجدہ پڑ جاتے تھے. حقیقت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزار تو پابندیاں ہیں اور ہزار نگرانیاں ہیں, اس کے باوجود اگر کوئی شخص کرنا ہی چاہتا ہے جمگھٹے میں کر سکتا ہے, کرتے ہیں, لیکن جب نہیں موقع پاتے تو اپنے نماز کے وقت, خاص طور پہ اپنے صلات کے وقت آتے ہیں اور مسجد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بنا کر کے لوگ خاص طور پر نماز پڑھتے ہیں. یہ چیزیں بہرحال سب منع ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا میں شامل ہیں. لعن اللہ قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اسی وجہ سے اسلام میں یہ حکم ہے کہ قبروں کے مسجد کے اندر قبر ہرگز نہ ہونی چاہیے. اگر مسجد پہلے ہے اور قبر بعد میں اس میں ڈالی گئی تو قبر کو اکھیڑ کر کے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا, اور اگر قبر پہلے ہے تو مسجد گرا دی جائے گی. یہ عام فیصلہ ہے علماء کا. بہرحال یہ مسئلہ آج کل مسجدوں کے ساتھ تو ہے, لیکن مسجدوں کے بغیر بھی, مسجدوں کے سے دور پرے بھی آج کل قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں. مسجد نہیں بنی ہوئی ہے, وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی, لیکن خود قبروں کا سجدہ ہوتا ہے. یہ تو مسلمانوں کے اندر یہ بیماری اس طرح پھیلی ہوئی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ان کو وسیلہ بنا کر کے ان کے قبر پر سجدہ کرتے ہیں. ہم نے آپ سے قصہ ذکر کیا تھا, مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک بہت بڑے عالم ہیں, دیوبند میں پڑھ رہے تھے اس وقت, ان کے ایک دوست تھے, ساتھی تھے بہرائچ میں, شاید آپ نے سنا ہوگا ہندوستان میں ایک جگہ ہے بہرائچ شریف اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ شریف نہ کہیں صرف بہرائچ کہیں تو آپ کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. اسی طرح دیوا شریف بھی ہے, براؤں شریف بھی ہے, یہ سب شریف جگہ ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ کہاں کے ہیں, میں نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیوا شریف سے. آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, ہم نے کہا بنارس شریف سے. تو ناراض ہوئے, کہا بنارس کب سے شریف ہوا, ہم نے کہا جب سے وہ, ہم نے کہا شریف ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے, کل نہیں تھا تو آج بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ چیز ہے. تو مولانا اور سری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئے بہت دنوں کے بعد, ادھر سے گزر ہو رہا تھا ان کا, تو اپنے ساتھی کو لے کر کے وہ گئے کہ چلیں دیکھیں کیا یہاں کچھ ہو رہا ہے. ساتھی ان کے گئے اور دیکھا مولانا نے کہ واقعی لوگ, یہ قصہ یعنی نقل ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ باقاعدہ چاروں طرف سے سجدے کر رہے ہیں. وہاں معین الدین اجمیری ہیں یا حجویری ہیں, بہرحال کوئی ہے اس طرح کے, یا شیخ عبد القادر جیلانی, کسی کی مصنوعی قبر ہے, بہت بڑا قبہ بنا ہوا ہے, اور لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سیدھے کھڑے نہیں داخل ہو سکتے, ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ سجدہ نما یا رکو سے زیادہ جھک کر کے بہرحال آپ کو گزرنا ہوگا. وہاں جا کر کے مولانا نے دیکھا, کہا مولانا آپ اس شہر میں رہتے ہیں, یہاں عین شرک ہو رہا ہے, لوگ سجدے کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے. کہا مولانا یہاں شرک نہیں ہے, یہ لفظ ان کا, کہا یہاں شرک نہیں, یہاں تو صرف وہی ہیں, ولی اللہ یا اولیاء معین الدین چشتی صرف ہیں, اللہ نہیں ہے یہاں, اللہ تعالیٰ گویا ریٹائر ہے یہاں, سبحان اللہ. تو یہ حقیقت ہے اس طرح کے. دیکھیے بہت پہلے ایک پاکستان کے بہت لمبے آدمی آئے تھے, لوگ ان کو دور سے دیکھ رہے تھے, آج سے 20-25 سال پہلے کا قصہ مجھے یاد آتا ہے, کافی اونچے آدمی تھے, میرے خیال سے 10 فٹے رہے ہوں گے. بہرحال تو ان اخبار میں آیا, ان سے لوگوں نے انٹرویو لیا, تو اس میں ان کا کام کیا تھا ہندوستان پاکستان میں, کہ وہ کسی قبر شریف کے مجاور تھے, ماشاء اللہ خوب مستند مجاور تھے, یوربی صدقات کھاتے تھے اور اسے کافی لمبے تڑنگے تھے. تو یہ چیز عجیب ہے, آج کل اس کو مسلمانوں نے ایسا ہضم کیا ہوا ہے گویا یہ چیز غلط ہے ہی نہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ حقیقت میں, یعنی اگر آپ اچھی طرح حکمت سے ان کو سمجھا سکیں تو سمجھائیں, لیکن عام طور پہ گھلنا ملنا یا اس طرح کا ان سے شادی بیاہ کرنا یہ بہت ہی غلط چیز ہے. اگر مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہو جائے تو یہ اس قسم کی بیماریاں بہرحال آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہیں. لیکن لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ قادیانی کو لوگوں نے, یا قادیانی مذہب کے ماننے والوں کو حکومتی سطح پر اور شرعی طور پر علماء نے فتویٰ دیا کہ کافر ہیں, لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کل, کوئی ان کو کافر نہیں سمجھتا، ان کو لڑکیاں بھی دیتے ہیں، ان سے لڑکیاں لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا شعور جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے. خاص طور پہ شرک اکبر کے بارے میں تو احساس مردہ نہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اپنے یعنی قریب کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے سمجھائیں اور اس قسم کی چیزوں سے بہرحال دور رہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. قاتل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت بھیجی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ لعنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پڑے گی، اور نبی دوسری کی دوسرے شخص کی دعا یا بد دعا ہو تو اس میں قبول یا نا قبول ہونے کا شبہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں یہ شبہ نہیں، یا بد دعاؤں کے بارے میں یہ شبہ نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. اس وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کو اس بیماری سے بچائے. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا. حضرت عائشہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا قصہ کیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدن، ان کی قبروں پر مسجد بنا لیتے تھے اور اللہ کی عبادت اس مسجد میں کرتے تھے. صرف قبروں پر مسجد بنانے یا مسجد پر قبروں پر مسجد بنانے اور اس میں اللہ کی اطاعت کرنے پر لعنت ہوئی، اللہ کی عبادت کرنے پر لعنت ہوئی. اب اگر کوئی شخص خود انہی کو سجدہ گاہ بنا لے یا انہی کو سجدہ کرنے لگے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ قبروں کو پوجتے نہیں تھے، ان سے ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن قبروں پر انہوں نے مسجد بنا کر کے اللہ کے لیے صلات اور اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. تیسری روایت میں حضرت عائشہ ہی کی ہے، یحذر ما صنعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ پر لعنت بھیج کر کے اپنی امت کو اس سے ڈرا رہے تھے کہ اگر یہ چیز لعنت کا سبب ہے، جیسا کہ کہتے ہیں جہاں بھی کوئی سبب ہوگا تو حکم وہاں پایا جائے گا، تو یہ سبب تھا لعنت کا. اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے کہ ایسا نہ کریں جیسا انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجے گا، جیسے کہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں مسئلہ قبروں پر مسجد بنانے کا یا مسجد میں قبر بنانے کا، مسجد کے میں قبر داخل کرنے کا مسئلہ تھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، کیا مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عام مساجد، خواہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی مسجد ہو، اس میں کافر وقت ضرورت داخل ہو سکتا ہے، لیکن حرم پاک میں، مسجد حرام میں، جیسا کہ سورہ براءہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے. صرف یہی نہیں کہ وہ مسجد حرام جو کعبہ شریف سے متصل مسجد ہے اس میں، بلکہ حدود حرم میں اس کا داخلہ منع ہے. یہ ہے تمام علماء کا یا جمہور علماء کا کہیے. اس میں صرف مطالعے سے ایک قول ملتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ داخل ہو سکتا ہے، صرف طواف یا حج کے لیے نہیں داخل ہو سکتا، داخل ہو لیکن طواف یا حج نہ کرے. بہرحال عام علماء کا کہنا یہ ہے اور یہی صحیح مسئلہ ہے کہ کعبہ شریف کی مسجد میں یا پورے حدود حرم میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے، جیسا کہ سورہ براءہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يدخل المسجد الحرام بعد عامہم ہذا. نویں صدی ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس کے بعد کچھ ہی وقفے کے بعد حضرت علی، سورہ براءہ کا نزول ہوا، سورہ براءہ کو لے کر کے حضرت علی کو بھیجا، نبی دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس کے بعد مسجد حرام میں کوئی کافر داخل نہ ہو. اس عموم میں لا يدخل المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لا یطوف بالبیت عریان، اس کے بعد کوئی شخص بیت اللہ شریف کا ننگا طواف نہ کرے. عربوں کا یہ طریقہ تھا، جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اپنے کو بہت سے لوگ حمس کہتے تھے. حمس حماسہ سے ہے، جیسے آپ شاید سنتے ہوں گے، حماست کے معنی کسی چیز میں سرگرمی زیادہ دکھانا. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دین میں یا دین ابراہیمی کی اتباع میں ہم بہت ہی متحمس ہیں، اپنے کو حمس کہتے تھے. تو وہ لوگ آتے جب طواف کرنے تو باہر کے لوگ جب طواف کرنے آتے تو کہتے کہ ہم ان کپڑوں میں اللہ کے, دیکھیں یہ بھی بہرحال ایک تھا, انہوں نے اللہ کے گھر کا اس قدر احترام باقی رکھا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ان کپڑوں میں جس میں گناہ بھی کرتے ہیں اس میں کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے الا یہ کہ ننگا طواف کریں, یا حمص جو ہے یا یعنی قریش کے لوگوں میں سے کوئی اپنا کپڑا دے دے اس کو پہن کر کے وہ طواف کرتے. عربی کے اشعار میں بھی آتا ہے کہ آتے تھے کپڑے نہیں پاتے تھے تو کپڑے اپنے اتار کر کے اور پھر اس کپڑے کو لینے کا ان کو حق بھی نہیں ہوتا تھا, جس کپڑے کو پہن کر کے ننگا طواف چھوڑ کر کے ننگا طواف کیا اس کپڑے کو اٹھاتے بھی نہیں تھے. آتا ہے کہ لقن بین عید الطائفین طریح ہو, اس کو لقا کہتے تھے, وہ کپڑے پھینک دیتے تھے لوگ روت کر کے اور اس طرح کوئی اٹھا لے جاتا یا چھوڑ دیتا جو بھی ہوتا, تو وہ ننگے طواف کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام یعنی آٹھویں صدی ہجری میں کعبہ شریف, آٹھویں ہجری میں مکہ شریف فتح ہوا, نویں میں یہ حکم آیا کہ اب اس کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتا ہے اور نہ کافر کوئی مکے میں داخل ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں کئی صحابہ کو بھیجا انہوں نے کہ منا کے تمام اطراف میں جا کر کے اعلان کر دیں کہ یہ تو آخری مرحلہ تھا, آخری موقع تھا, اس کے بعد اب آئندہ سال کوئی شخص ننگا طواف نہیں کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو جن کو حضرت علی نے اس اعلان کے یا اس حکم کے اعلان کے لیے منتخب کیا, تو ہم منا میں چیخ چیخ کر کے اس کا اعلان کرتے تھے, حتی سحلت اصواتنا, یہاں تک کہ ہمارے گلے بیٹھ گئے یعنی ہمارے گلے پھنس گئے, آواز بند گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کعبہ شریف کا یہ حکم ہے اور یہ خاص حکم ہے کہ اس میں کافر نہیں داخل ہو سکتا کسی حالت میں, البتہ دوسری مساجد میں ضرورت کے وقت کافر داخل ہو سکتا ہے. مکہ شریف کے بارے میں ضرورت ہو تو کیا کرے, ضرورت اگر جیسے کوئی کسی کافر ملک سے کوئی سفیر آیا اور امیر المومنین مکہ میں ہیں تو ان کو مکہ میں بلا نہیں سکتے ہیں, مدینہ شریف میں بلا سکتے ہیں, اور ضروری ہے کہ وہ مکہ سے باہر نکل کر کے ان سے ملیں یا ان کی بات سنیں, لیکن مکہ میں نہیں. یہ بھی دیکھیے ضرورت کے وقت بھی ان کو مکے میں آنے سے منع فرمایا. بہرحال اسی ضمن کی یہ روایت ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلن, خیل کہتے ہیں گھوڑوں کی جماعت, یعنی گھوڑوں کی تعداد, کئی عدد گھوڑے ہوں تو اس کو کہتے ہیں خیل, ایک گھوڑا ہو تو اس کو فرس کہتے ہیں, لیکن کئی ہو تو خیل کہتے ہیں. یہاں مراد ہے وہ ایک ٹیم یا جس کو سریا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک ٹیم کو بھیجتے تھے کسی قبیلے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے یا ان سے جہاد کرنے کے لیے. بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلن, دوسری روایت میں آتا ہے کہ کانوا تسعۃ وعشرین رجلا, 29 آدمی تھے, 30 سے ایک کم تھے. وہ گئے تو وہاں سمامہ ابن وصال رضی اللہ عنہ بنی حنیفہ کے ایک آدمی تھے, ان کے علاقے پر انہوں نے حملہ کیا, اور سمامہ ابن وصال جو اپنے قوم کے معزز آدمی تھے ان کو زندہ پکڑ کے لائے. فجاءت برجل رجل, کسی ایک آدمی کو پکڑ کے لائے. دوسری روایت میں آیا ہے وہ سمامہ ابن وصال حنفی تھے, بخاری شریف کی دوسری روایت میں بھی آیا ہے اور اسی طرح مسلم میں اور ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت میں بھی صاف آیا ہے. سمامہ ابن وصال بنی حنیفہ ایک قوم تھے, ایک قبیلہ تھا ان میں سے. فربطوہ بساریت المسجد, فربطوہ, ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کے کسی ایک کھمبے میں ان کو باندھ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا قتل کرنا ضروری نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں اگر قتال بھی کرے اور اس کو پکڑ لے تو زندہ رکھ کر کے یا غمال رکھ کر کے اس سے آپ فدیہ لے سکتے ہیں یا اس سے کچھ مال لے کر کے چھوڑ سکتے ہیں. بعض علماء کا کہنا نہیں, کافر کو جب پکڑا جائے تو ان کو, اگر وہ لڑائی کر رہا تھا, اگر صلح کر رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر لڑائی کر رہا تھا اس درمیان پکڑا جائے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. عام طور پر یہ ہے کہ امام وقت اس کو اختیار ہے, اگر چاہے تو اس کو مسئلہ دیکھے تو اس کو قتل کر دے, اور نہیں تو اس کو زندہ چھوڑے معاف کر دے یا پھر اس کا بدل لے کر کے چھوڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا. بہرحال فربطوہ بساریت، ربطوہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کو نے خود سے باندھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک باندھے رہے، صرف کھانے پینے یا خاص ضروری کا اپنے حاجت کے لیے ان کو چھوڑتے تھے، پھر لا کر کے ان کو باندھ دیتے تھے. مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ذکر نہیں کیا پوری روایت، بخاری شریف ہی کی روایت میں، اسی طرح دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا مالک یا ثمامہ، تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہتے تھے اللہ کے رسول، ان تقتل تقتل ذا دم، اگر آپ قتل کریں تو میں قتل کا مستحق ہوں، قتل کر دیے جانے کا مستحق ہوں، وَإِن تَغْفِرْ تَغْفِرْ ذَا شُكْرٍ، اگر ہمیں معاف کر دیں تو میں بہت ہی شکر گزار آپ کا ہوں گا، اور اگر میرے مجھے چھوڑ کر کے آپ مال چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا، ہماری قوم آپ کو دے گی. چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دوسرے دن گزرے، وہی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال پوچھے، انہوں نے وہی جواب دیا. پھر اس کے بعد تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر. یہ بھی ایک حکمت تھی دیکھیے. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کس حکمت کے پیش نظر ان کو مسجد میں باندھا، دوسری جگہ بند کر سکتے تھے، لیکن دیکھا بعد میں ان کے اقوال